और फिर आगे आगे है हलावत शिरीनी मिठास, शिरीनी को पा लेना। हुजूर सलाम ने फरमाया जिसने जिसके अंदर तीन चीजें पाई गई क्या, उसे ईमान की हलावत और शिरीनी मिल गई। अब ये जायके से एक कदम आगे बढ़ गया ना, दूसरा दर्जा आ गया। फरमाया जिसमें तीन चीजें पाई गई उसने ईमान की हलावत शिरीनी पा ली। और वो क्या है, सबसे पहले ईमान की शिरीनी उसको मिलती, अय्यकून अल्लाह व रसूलहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल कायनात में हर शय से बढ़कर उसे महबूब हो जाए। कायनात में हर शय से बढ़कर उसके महबूब हो जाए। तो उसने ईमान की हलावत और शीरीनी, हलावत ले ली एक शर्त, और दूसरी वही युहिब्बल मर अला युहिब्बहु इल्लल्लाह इल्ला लिल्लाह, और वो अपने भाई के लिए पसंद करे और जो कुछ पसंद करे अल्लाह के लिए पसंद करे। युहिब्बल मरा ला युहिब्बहु इल्ला लिल्लाह, के अपने भाई को उसे मोहब्बत करे। ला युहिब्बुल मरा, किसी शख्स से मोहब्बत न करे, किसी भी शख्स और भाई से मोहब्बत न करे। युहिब्बल मरा ला युहिब्बु इल्ला लिल्लाह, जिससे भी मोहब्बत करे, क्या जिससे भी मोहब्बत करे, किसके लिए करे, अल्लाह के लिए। तो आपने देखा पहले कहा कि मोहब्बत के दर्जे बयान किए जा रहे हैं, यहां से अगली बात साबित हो रही। तो गोया मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत भी साबित हो गई और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत साबित हो गई। पहला दर्जा अल्लाह की मोहब्बत का, फिर फरमाए यकून अल्लाह व रसूलहु, अल्लाह और उसके रसूल हब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, इन दोनों को कायनात में हर शय से बढ़कर महबूब बना ले। आ गया। और फिर दूसरी हदीस में हुजूर अस्सलाम ने फरमाया बाब हुब्बुर रसूल मिनल ईमान, और आपने फरमाया हुवल्लज़ी, मैं आगे उसमें आ जाऊंगा, वो कमाल की तरफ आ जाऊंगा। पहले दो शर्त आ गई ना, और अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करे, दूसरा जिस शख्स से भी मोहब्बत करे अल्लाह के लिए करे। तो इसका मतलब है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद अब अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले लोगों से भी मोहब्बत करे। और इसमें आ गए अल्लाह के वो सालेह बंदे, अल्लाह के सालेह बंदे। अब ये मोहब्बत जब करेगा दुनियादारों से तो नहीं करेगा अल्लाह के लिए मोहब्बत, फैक्ट्री मालकान से करेगा, दुनियादारों से करेगा, दफ्तर के अफसर से करेगा, फासिक फाजर से करेगा, हुक्मरानों से करेगा, दुनियादारों मालदारों से करेगा, अल्लाह के लिए क्या नहीं। तो अल्लाह के लिए मोहब्बत किससे करेगा, अल्लाह वालों से करेगा। इसमें औलिया अल्लाह की मोहब्बत आ गई, सालिहीन की मोहब्बत आ गई। वो लोग जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, वो जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं उनसे मोहब्बत करें अल्लाह के लिए, क्योंकि ये अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं और अल्लाह इनसे मोहब्बत करने वाला। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करें एक, अब मोहब्बतों की यानी आपके अकीदे की पूरी बुनियाद आ रही है, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करें, और फिर उन लोगों से मोहब्बत करें अल्लाह के लिए। तो अल्लाह के लिए मोहब्बत जब लोगों से करेगा तो किस बुनियाद पे करेगा, वो अल्लाह के जो नेक बंदे होंगे, जो बंदे अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे और अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा, उनके साथ अल्लाह की खातिर मोहब्बत करे। तो ये औलिया अल्लाह से मोहब्बत, सालेहीन से मोहब्बत, अल्लाह के प्यारे बंदों से मोहब्बत आ गई। तीसरी चीज इरशाद फरमाया कि फिर वो वापस पलट कर جانے کا کبھی نہ سوچے، نفرت کرے واپس کفر کی طرف پلٹنے سے، نفرت کرے. اسی طرح جیسے آگ میں کودنے سے انسان نفرت کرتا ہے، تو وہ مومن ہو کر کفر کی طرف واپس نہ پلٹے. یہ متفق علیہ حدیث ہے. کیا ہے؟ متفق علیہ حدیث. تو ایک ہو گیا ایمان کا ذائقہ، ایک ہو گیا ایمان کی حلاوت، اور اب لکھا دیتا ہوں ایمان کا کمال. حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی حدیث ہے بخاری شریف کی اور مسلم شریف میں بھی ہے، یہ بخاری شریف کا وہ پہلا باب ہے کتاب الایمان، اس کے اندر یعنی پہلی کتاب ہے کتاب الایمان، اور اس کا اگلا باب نمبر 8 ہے. اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب ایمان کا کمال بتا رہا ہوں، فرمایا فوالذی، بولیے، نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک مجھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب تک مجھے اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور سارے دنیا جہان کے لوگوں سے بڑھ کر مجھے اپنا محبوب نہ بنا لے. اب کسی سے محبت کرنا اتنا کہ ماں باپ سے بھی بڑھ کر کسی سے محبت کرنا، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر محبت کرنا، اور سارے جہان والوں سے بڑھ کر محبت کرنا، اگر محبت اتنی شدت کی کسی کے ساتھ کی جائے کہ اولاد کی محبت بھی پیچھے رہ جائے، ماں باپ کی محبت بھی پیچھے رہ جائے، تو اسے محبت کہتے ہیں یا عشق کہتے ہیں؟ یہ جو عشق رسول کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس حدیث سے ثابت ہے. وہ لوگ کہتے ہیں نا بھئی یہ محبت تو بھی تو عشق رسول کیا ہوا، کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ عشق رسول کیا ہوا؟ انہیں کہ آئیں آپ کو بتاتے ہوں عشق رسول کیا ہوا. ماں باپ سے محبت ہوئی تو وہ محبت کہلائی، اولاد سے محبت ہوئی محبت کہلائی، والناس اجمعین دنیا جہان میں جس سے محبت ہوئی محبت کہلائی، اور اگر کسی سے ایسی محبت ہو کہ سارے جہان کی محبت بھی پیچھے رہ جائے، اولاد کی محبت بھی پیچھے رہ جائے، ماں باپ کی بھی پیچھے رہ جائے، اس کو کیا کہیں گے؟ انہی سے پوچھیں اس کو کیا کہیں گے جو ساری محبتوں کو پیچھے چھوڑ دے، حتیٰ کہ اولاد، اور اب اولاد ماں کی اور اولاد کی محبت کا آپ تصور کر سکتی؟ بولیے کر سکتی؟ کسی سے کہا جائے کہ یہ چاقو ہے میرے ہاتھ میں، بتا دیں بھئی آپ کا معصوم بیٹا جو اٹھایا ہو، اس کو مار دوں یا آپ کو مار دوں، آپ کیا کہیں گی؟ مجھے مار دیں، میرے بچے کو نہ مار دیں. یہ گر پڑے، چوٹ آ جائے نیچے زمین پر، تو آپ گر پڑے وہ قبول ہے یا اولاد، گرانا ہی گرانا ہے، مگر آپ کو قبول ہے یا آپ کے بچے کو بھیج دیں اپنی جان کو؟ میری بات سمجھے نا. ڈوبنے لگے ماں تو ڈوب رہی ہوگی، تو بچہ جب تک اس ممکن ہے ہاتھ پہ اوپر اٹھا لے گی، اپنی جان سے بھی بڑھ کر اولاد سے محبت کر رہی ہے نا، جان سے بھی. تو آقا نے فرمایا مجھ سے محبت اپنی اولاد کی محبت سے بھی بڑھا دو. تو محبت ہوئی یا عشق ہوا؟ عشق ہوا. اب آپ نقطہ سمجھ گئے نا، ماں باپ کی محبت بھی پیچھے رہ جائے، اولاد کی بھی پیچھے رہ جائے، سارے جہان کی پیچھے رہ جائے، تو تب جا کر تم مومن ہو گئے، تب جا کر تم مومن ہو گئے. تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محض محبت تھی، ان یکون اللہ و رسول احب الی مما سواہما، وہاں بھی یہ تھا، وہاں بھی یہ تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ان دو کے سوا ہر شے سے زیادہ ہو، ہر شے سے. تو یہ تو ہوا ایمان کا ذائقہ. اور فرمایا مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک اولاد ماں باپ اور سب جان سے بڑھ کر محبوب نہ کرو. یہ ایمان کا کمال ہوا, یہ ایمان کا کمال ہوا. تو یہ بخاری شریف آپ لکھ لیں, کتاب الایمان باب نمبر 8, باب نمبر 8. اب آگے چلیں, ایمان کی علامتیں بیان کی ہیں امام بخاری نے, یا یہ مسلم شریف میں بھی اسی طرح تینوں حدیث اکٹھی آپ لکھ لیں. باب نمبر 15 ہے مسلم شریف کا, کتاب الایمان میں باب نمبر 15 ہے ایک باب میں. پہلے فرمایا تین چیزیں ہیں وہ جو میں بیان کر چکا, جس میں ہوں گی تو وہ ایمان کا, اس کے اندر ایمان کی حلاوت ہوگی, اس کے اندر ایمان کی حلاوت ہوگی, شیرینی ہوگی. کون سی؟ ایک جو میں نے بیان کر دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہو سب سے بڑھ کر, اور دوسرا جس سے محبت کرے اللہ کے لیے کرے, اور تیسرا ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف واپس پلٹنے کا نہ سوچے, نفرت کرے جیسے آگ میں گرنے سے نفرت کرتا ہے. پہلی حدیث آ گئی نا جی, اب دوسری حدیث. حضور علیہ السلام نے فرمایا, یہ امام مسلم نے باب قائم کیا, امام مسلم نے. اب جو بات آپ کو خاص بتا رہا ہوں بیٹے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. فرق بتا رہا تھا نا کہ یہ باب ہے کتاب الایمان میں حلاوت ایمان کا, کس کا؟ تو اس میں ارشاد فرمایا کہ باب وجوب محبت رسول اللہ, امام مسلم نے قائم کیا باب, حضور کی محبت کے واجب ہونے کا بیان. حضور کی محبت, امام مسلم نے باب قائم کیا حضور کی محبت کے واجب ہونے کا بیان. کتنی محبت؟ پہلے محبت کا بیان آ رہا ہے اوپر کہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ رسول سے کی جائے, اللہ رسول سے محبت ہر شے سے بڑھ کر کی جائے. یہ حدیثیں اوپر بیان ہو چکی ہیں, حلاوت ایمان کے تحت یہ حدیثیں بیان ہو چکی ہیں. یہ باب نمبر 15 میں بیان ہو چکی ہیں, یہ خاص بات لکھے ہیں, باب نمبر بیان ہو چکی ہیں, جس کا عنوان ہے کہ جس میں یہ خوبیاں ہو اس نے ایمان کی حلاوت اور شیرینی چکھی, اسے ایمان کی حلاوت ملی. یہ کون سا باب ہے؟ باب نمبر 15. یہ بہت خاص بات ہے. اور اس میں فرمایا کہ تین چیزیں ہوں تو اس نے ایمان کی حلاوت اور تام, اس میں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت سب سے بڑھ کر کرے. یہ بات اس میں آ گئی ہے, یہ بات اس میں جب یہ آ گئی تو اس کے بعد مزید کیا ضرورت ہے؟ 16 باب قائم کیا امام مسلم نے, اس کے اگلا باب وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام سے محبت کرنے کے واجب ہونے کا بیان. کتنی محبت؟ اکثر من الاہل والولد والوالد والناس اجمعین, یہ باب کا عنوان ہے. اپنی اہل و اولاد, اہل و عیال سے, اپنے والدین سے, اپنی اولاد سے, اور دنیا کے سب لوگوں سے بڑھ کر محبت کرنا اس کے واجب ہونے کا بیان. یہ باب نمبر 16 قائم کیا. اب آپ اس بات کو سمجھیں, یہ باب نمبر 16 قائم کیا. تو اب دو میں فرق ہے کہ نہیں؟ کچھ فرق تو کریں گے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے جی ہم حضور سے محبت کرتے ہیں, محبت تو ماز محبت جو تھی وہ تو اس حدیث میں بھی آ گئی کہ جس میں یہ چیز حضور سے محبت نہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں اس نے ایمان کا ذائقہ ہی نہیں چکھا, اس میں ایمان کی حلاوت ہی نہیں چکھی. یہ تو اوپر آ چکا ہے, یہ اوپر آ چکا. یہ بات بڑی اہم ہے نا, نوٹ کر لیں کہ میں پھر بتا رہا ہوں بیٹے, کتاب الایمان مسلم شریف کی کون سی, اور اس کتاب الایمان کے اندر باب نمبر 15, باب نمبر 15 اس میں یہ آ چکا ہے. اب جب اس میں آ گیا, حدیثیں آ گئیں, تو اس کے بعد اب 16 باب نئے سرے سے قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جی, اس کو واجب بنایا. اس کو کیا؟ واجب کا. اور واجب اب صرف محبت کرنا نہیں, اس کا عنوان کیا واجب کیا ہے, اپنے اہل و عیال سے, اپنی اولاد سے, والدین سے اور ساری دنیا سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنا واجب ہے, اس کا بیان. اب اگلا لفظ امام مسلم کی عبارت ہے, یہ بھی چیپٹر کا عنوان دے رہا ہوں, یہ چیپٹر ہے. اور پھر وہ فرماتے ہیں وہ اطلاق عدم الایمان علی من لم یحب ھذہ المحبہ. امام مسلم کہتے ہیں پہلے ہے کہ واجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید محبت کی جائے کہ وہ محبت اہل و عیال, والدین, اولاد اور سارے جہان سے بڑھ جائے. عشق ہوا یا نہیں ہوا؟ عشق ہوا نا. اب یہ ابھی چیپٹر کا جو ہے نا عنوان کے لفظ ختم نہیں ہوئے, چیپٹر لمبا ہے, عنوان ہے ابھی. اور یہ لفظ اور فرمایا کہ اس اتنی شدید محبت کے واجب ہونے کا, اور جس میں اتنی شدید محبت نہیں اسے مومن نہ کہنے کا بیان. اس کے لیے ایمان کا لفظ بھی استعمال نہ کیا جائے کہ وہ صاحب ایمان ہے. یہ امام مسلم نے یہ باب قائم کیا ہے. جب بات کو سمجھ گیا نا, اب جب آپ یہ باب جب پڑھیں گی اور یہ سنائیں گی, اس طریقے سے سمجھائیں گے, تو اپنے آپ عقیدے درست ہوں گے کہ نہیں, اور فرق سمجھ آئے گا کہ نہیں, وہ جو باقی تبلیغ والیاں مولویانیاں اور عظیم حضور کی محبت کی مبلغات. تو انہوں نے امام مسلم دیکھیں کس عقیدے کے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ سب سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنا واجب, اور وہی عنوان ابھی چل رہا ہے وہ ایک ہی. اور فرمایا وہ اطلاق عدم الایمان, اور عدم ایمان کا اطلاق کرنا یعنی اس پر ایمان کا لفظ استعمال نہ کرنا. کس پر؟ جس میں اس درجے کی شہید شدید محبت رسول نہیں, اسے مومن ہی نہ کہا جائے, مسلمان ہی نہ کہا جائے. یہ باب قائم کیا امام مسلم نے, اور اس کے تحت وہ حدیث لائے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من اہلہ و مالہ و الناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اہل و عیال سے, اپنے مال و دولت سے اور کل دنیا سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. اور پھر دوسری حدیث آگے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ, اولاد سے بڑھ کر, و والدہ اور ماں باپ سے بڑھ کر, والناس اجمعین اور کل جہان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں. اور امام مسلم نے ان دو حدیثوں کے اوپر جو باب قائم کیا ہے, اس باب کا ٹائٹل یہ ہے کہ جس میں اس درجے کی شدید محبت نہ ہو اس پر لفظ ایمان کا اطلاق ہی نہ کیا جائے. یہ ہے خاص بات. ڈیفرینشیٹ کیا نا آپ نے, فرق آ گیا نا بات کا. تو جب تک, اور اتنے درجے کی محبت کو کیا کہتے ہیں, یہ عشق رسول ہے, یہ ہمارا مشن اور یہ ہمارا پیغام ہے. تو گویا یہ ہے اصل ایمان. باب 15 پہلا تھا, اور یہ جو بتایا باب نمبر 16. اب یہ تو تھا کہ کمال ایمان, اور امام مسلم کہتے ہیں کہ کمال ایمان کیا, اس پر ایمان کا لفظ ہی استعمال نہ کریں. عدم اطلاق ایمان, اسی حدیث پاک میں یہاں علامات بیان کی ہیں, ان میں ایک علامت جو یہاں حدیث پاک میں آئی ہے, باب علامت الایمان حب الانصار, انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کی علامت ہے انصار سے محبت کرنا. انصار سے محبت کرنا کیوں؟ چونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا تھا مدینہ میں، تو ان سے محبت کرنا بھی ایمان کی علامت قرار پا گیا. اور فرمایا اور ان سے بغض رکھنا منافقت کی علامت، منافقت کی علامت ہے ان سے بغض رکھنا. اس میں پھر حضور علیہ السلام کی جو علامات ہیں ایمان کی، تو وہ حب رسول بھی ہے، کیا حب انصار بھی ہے، متفق علیہ حدیث. ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے، اور نفاق منافقت کی علامت انصار سے بغض ہے. اس طرح حب اہل بیت بھی ہے، حب صحابہ بھی ہے، حب اہل بیت بھی ہے، حب صحابہ بھی ہے، حب اولیاء و صالحین بھی ہے، حب مومنین بھی ہے، مسلمان بھائیوں سے محبت، حب مومنین. یہ ساری علامتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے لیے بیان فرمائی. اور اسی میں اپنا مسافر ہے کوئی جو مہمان آیا، اس کی عزت کرنا بھی ہے، اور پڑوسی سے محبت کرنا اور اسے تکلیف نہ دینا، پڑوسی سے محبت کرنا اسے تکلیف نہ دینا، یہ بھی ایمان کی علامتوں میں سے ہے. نمبرنگ کرتے آئے. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی ایمان کی علامتوں میں سے ہے. یہ ایمان کے علامات میں سے اس کو بیان فرمایا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. کتنی چیزیں لکھائیں؟ حب انصار، حب اہل بیت، حب رسول، حب انصار، حب اہل بیت، حب صحابہ تمام صحابہ، حب اولیاء و صالحین، حب مومنین، اس میں امت بھی آ گئی نا، حب مومنین. پھر اکرام ضیف، اکرام ضیف، ضیف مہمان، اس کی عزت. اور اکرام الجار، اکرام جار، پڑوسی کی عزت. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور النصیحہ، عام مسلمانوں کو خیر کی نصیحت کرنا اور اپنے لیے نصیحت قبول کرنا، ہر ایک کے لیے نصیحت قبول کرنا، علامات میں سے. اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، جد و جہد کرنا، یہ بھی ایمان کی علامات میں سے، فضیلتوں میں سے ہے. اس طرح کھانا کھلانا اور سلام، افشاء السلام، دوسروں پر سلام پھیر کرنا. امر بالمعروف نہی عن المنکر سے میری مراد کہ نیک کاموں کو پھیلانا اور برے کام کو روکنا، خواہ ہاتھ سے، خواہ زبان سے، اور کمزور ترین یہ کہ دل سے. تو کھانا کھلانا، کھانا کھلانا، اور دوسروں پر سلام بھیجنا، دوسروں پر سلام کرنا، اور مسلمانوں کو اور انسانوں کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کی تکلیف سے محفوظ رکھنا، ایزاء المؤمنین سے بچنا، ایزاء دینے سے بچنا. ان کو اسلام کے اوصاف میں بھی بیان کیا اور ایمان کے خصائل میں اور اوصاف میں بھی بیان کیا. اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، یہ خصائل ایمان میں سے بھی بیان کیا، اور ان میں سے چیزوں کو اوصاف اسلام میں سے بھی بیان کیا. دونوں عنوان نے یہ خصائل ایمان، خصلتیں اب بتا رہے ہیں، کیا ایمان کے خصائل، ایمان کی علامتیں، دونوں لفظ خصائل ایمان یا علامات ایمان، کیا یا اوصاف اسلام، تین لفظ لکھ لیں. بخاری شریف نے، مسلم نے مختلف الفاظ استعمال کیے، ان میں یہ چیزیں شامل کی ایمان کے لیے. تو اپنے بھائی کے لیے، بہن کے لیے، دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو، یہ ہمارے اندر خرابی ہے. اپنے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور. اور میں نے ایزاء الجار بھی کہا اور ایزاء المومنین اور ایزاء الناس, لوگوں کو ایزاء تکلیف اور اذیت دینے سے گریز کرنا, تکلیف کرنے سے گریز کرنا. اور انہوں نے فرمایا کہ یہ سارا کچھ کلہو من الایمان, یہ سب کچھ ایمان کی خصلتوں میں سے ہے, یعنی یا اسلام کے اوصاف میں سے ہے. اور اسی یہ بخاری شریف مسلم شریف میں جو آگے حدیثیں لائے ہیں نا وہ بھی ساتھ لکھ لیں, تھوڑا سا بیان حدیث پاک کا چونکہ کر رہا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے بعض چیزیں خاص اور بھی بیان فرمائیں, ساتھ اس میں نوٹ کر لیں. یعنی باب 17 میں خصائل ایمان بھی بیان کر دیا نا جو میں نے آپ کو بتایا, بھائی مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے ہیں. باب 18 میں ایزاء الجار, یعنی پڑوسی کو تکلیف نہ دے اور عام مسلمانوں اور انسانوں کو بھی تکلیف نہ دے, اور وہ بھی بیان کر دیا بخاری شریف سے کہ کسی سے اپنی زبان سے بھی اور ہاتھ سے دونوں سے لوگوں کو تکلیف سے محفوظ رکھے. اور پھر اسی طرح اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا, مسافر کا, اپنے مہمان کا خیال رکھنا. فرمایا یہ سب کچھ ایمان کے خصائل میں سے ہے ایمان کے. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, ان کا واجب ہونا, یہ بھی ایمان کے خصائل اور اوصاف اسلام میں سے ہے. پھر اسی اہل ایمان کی بات ہو رہی, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا, یمن کی طرف اشارہ کیا, بعض علاقوں کی طرف جیسے شام کی طرف کیا, فرمایا ایمان وہاں ہے اس طرف ایمان. اور مشرق کی طرف اشارہ کیا, کیا مشرق کی طرف وہاں سے, اور فرمایا کفر ادھر ہے اور فتنہ ادھر ہے, کفر اور فتنہ ادھر ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا راس الکفر قبل المشرق, کفر کی جڑ مشرق کی طرف سے ہوگی. یہ سب وہ حدیثیں بتا رہا ہوں. اور فرمایا مومنین سے محبت بھی ایمان میں سے ہے, یعنی ایمان جیسے پہلے بتا دیا میں نے ایمان کی علامتوں میں سے ہے. یہ مختلف علامتیں بیان کی گئی ہیں جن میں آپ کو سارا لکھا دیا, نصیحت بھی آ گئی ہیں, افضل ایمان کیا ہے اس کا بیان بھی آ گیا, اور صمت الا عن خیر, اور ایمان کی علامتوں میں سے کہ اگر کسی کے بارے میں بولو تو خیر کی بات کرو, غیبت چغلی برائی نہ کرو. فرمایا یہ بھی ایمان میں سے ہے. حدیث میں حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بولے کسی کے بارے میں تو خیر کی بات کرے, اس کی اچھائی بیان کرے. اس کی اگر اچھائی بیان نہیں کر سکتا تو حضور علیہ السلام نے پھر علاج فرمایا, اگر ایسی مجبوری ہو تو لیصمت, پھر چپ رہو. اگر کسی کی تعریف نہیں کر سکتی تو خاموش رہو. فرمایا یہ اللہ اور اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کے لیے یہ ضروری ہے. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آ گیا. اور ایک چیز آپ کو بتا دی کہ ایمان جو ہے نیک اعمال سے بڑھتا ہے اور برے اعمال سے کم ہوتا ہے. نہیں, یہ جو لفظ عشق ہے نا, ماں سے عشق ہے یا بھائی سے عشق ہے, وہ کہتے ہیں اتنا گندا لفظ ہے تو پھر حضور علیہ السلام کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں, یہ سوال. یہ ایک بڑا عجیب سعود پٹانگ قسم کا سوال, جس جو بھی کرتے ہیں نا آپ سے, آپ ان کو جواب دیں, آپ انہیں جواب, انہیں کہیں کہ جب یہ لفظ عشق دنیاوی طور پر کسی رشتے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ دنیاوی معنی ذہن میں چلا جاتا ہے, بنیادی طور پہ لفظ عشق میں کوئی برائی نہیں ہے, مگر ہماری سوسائٹی میں جب استعمال ہوتا ہے تو برے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لہذا دنیاوی رشتے کے لیے اگر استعمال ہو تو برا معنی ہوگا, اور اگر کسی غیر دنیاوی رشتے کے لیے استعمال ہو جائے تو پھر دنیاوی معنی ہی نہیں ہوگا, وہ خود بخود معنی پاک ہو جائے گا. اللہ کے لیے استعمال ہو جائے تو چونکہ آپ نے تو اس کو دنیا سے نکال لیا, لفظ عشق کو دنیا سے, جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا معنی بدل جائے گا. وہ جو برائی والا تھا نا معنی دنیاوی رشتوں کا, وہ تو خود خود نیچے رہ گیا. اللہ کے رسول کے لیے استعمال کیا، نیچے رہ گیا. اس کو اللہ کے ذکر سے عشق ہے، اللہ کے تو ذکر الہی کے ساتھ ہو گیا. تو جس طرف نسبت ہو، اگر وہ دنیاوی شے ہے تو پھر اس کے ساتھ دنیاوی معنی اس کی طرف منسوب ہو جاتا ہے. اگر اخروی شے ہے، اللہ اللہ کے رسول چونکہ پاکیزہ ہستیاں ہیں، ادھر لفظ استعمال کریں تو گویا لفظ میں فی نفس ہی برائی نہیں ہے، اس کے استعمال کی نسبت میں ایک معنی بن جاتا ہے. آپ بچوں کے لیے کہتے ہیں اس بچے کو تو کھلونوں سے عشق ہے، تو اب اس میں کوئی خاص برائی نہیں ہوتی، چونکہ کھلونوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے کوئی برا معنی وہ جزین میں. تو یہ ایسے لفظ ہوتے ہیں کہ جس لفظ کو جس کی طرف استعمال کریں اس نسبت کے ساتھ کوئی معنی ذہن میں آتا ہے. جب آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے استعمال کیا تو وہ نیکی کی بات یاد آ گئی. تو دراصل لفظ عشق میں معنی میں کوئی برائی نہیں، معنی میں کوئی برائی نہیں. لفظ عشق کا معنی یہ ہے کہ شدید درجے کی محبت، شدید درجے کی محبت، انتہا کی محبت جو ہر شے سے بڑھ جائے، اور اس محبت میں انسان اندھا ہو جائے. تو دراصل اس درجے کی محبت کو عشق کہتے ہیں. اب چونکہ اس درجے کی محبت دنیا میں کسی کے لیے ہو تو وہ کوئی خیر کا باعث نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی مصیبت ہی ڈالتی ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت ہی پیدا کرتی ہے. تو اس لیے وہ معنی منفی کی طرف چلا جاتا ہے. جب اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوگا تو اس میں خیر ہی ہوگی. تو بنیادی بات یہ ہے. لہذا یہ لفظ نہیں ہے برا اور گندا. کیا لوگوں نے اس کے استعمال کو برا بنا دیا ہے، اور اللہ والے اس کا استعمال اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتے ہیں تو ان کے لیے اچھا رہتا ہے، ان کے لیے اچھا رہتا ہے. اچھا، اب یہ جو ایمان ہے، اس کے لیے ایمان کے ارکان ہیں، ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت. ہم ان دو چیزوں کو خاص طور پہ بیان کریں گے. اللہ کا ایمان ہے، اللہ پر رسول پر ایمان ہے. تو اللہ پر ایمان کے لیے یہ شرائط ہیں. اسی طرح جو ایمان کی علامتوں میں، ایمان کی علامتوں میں حضور علیہ السلام نے فرمایا الایمان بدع و سبعون او بدع و ستون شعبہ، کہ ایمان کے 72 یا 62 شعبے ہیں، یعنی 70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ شعبے ہیں. اب گویا یہ بھی خصائل میں سے ہے، شرائط میں سے. فرمایا افضلہا، سب سے اعلی شعبہ ایمان کا لا الہ الا اللہ کہنا ہے. ایمان کا سب سے اعلی شعبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور سب سے ادنا، فرمایا یہ بھی ایمان ہے. سب سے ادنا شعبہ کیا ہے؟ رستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. پتھر پڑا ہوا ہے، کسی کو چوٹ آ جائے گی، اس کو ہٹا دینا، فرمایا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. اب یہ ایمان کا براڈر اسپیکٹرم آ گیا. کیا؟ وسیع معنی آ گیا ایمان کا. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور فرمایا حیاء بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. حیاء بھی ایمان کا ایک، تو جس میں حیاء نہیں اس میں ایمان نہیں، یہ بھی ایک شعبہ ہے. تو ایمان کا یہ ایک براڈر اسپیکٹرم ہے. گویا وہ یہ وہ اسپیکٹرم ہے جو انسان کی پوری پریکٹیکل لائف کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے. اسی طرح براڈر اسپیکٹرم اسلام کا بھی ہے، اسی طرح براڈر اسپیکٹرم وسیع تناظر میں، اسلام کا وسیع اطلاق اسلام کا بھی ہے. اور جیسے اسلام کا ایک معنی تو تھا نا، اقامت صلات، شہادت، توحید، رسالت، خاص معنی تھا نا، ایک معنی خاص تھا. ایک اس کا معنی عام ہے اسلام کا، لکھ لیں، ایک معنی خاص تھا اور ایک اس کا معنی عام ہے. تو معنی خاص سے مراد اس کا اسپیسیفک اسپیکٹرم ہے، اسپیسیفک میننگز، اور معنی عام براڈر اسپیکٹرم. یہ لکھ لیں گے نا لفظ انگلش میں، براڈر اسپیکٹرم، اس کا وائڈر، براڈر میننگز، براڈر اپلیکیشن، اس کا وسیع تناظر بھی ہے. اس میں اسلام کے لیے بھی ہے، کسی کو مومن کو زبان سے تکلیف نہ دینا مومن وہ ہے، ہاتھ سے تکلیف نہ دے مسلم وہ ہے، تو ایمان کے لیے پر المسلم من سلم المسلمون بلسان ہی بھائی، مسلم وہ ہے جو مسلمانوں کی اس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے وہ مسلم ہے، تو گویا جس کے اندر امن اور سلامتی ہے وہ مسلم ہے، تو گویا ایک براڈر اسپیکٹرم آ گیا، اس سے معنی ہو گیا کہ اسلام ریلیجن آف پیس ہے، ریلیجن آف پیس ہے، اس طرح ایمان کا بھی ایک براڈر اسپیکٹرم ہے، اسلام کا جو لفظ ہے سلم سے نکلا ہے، کس سے؟ سین لام میم، اور سین لام میم سلامہ، یہ سلامتی ہے اس کا معنی، کیا؟ سلامتی، تو گویا اسلام کے معنی میں، اسلام کے معنی میں سلامتی ہے، اس لیے جس سے دوسروں کو سلامتی نہ ملے وہ مسلم نہیں ہے، یہ اسلام کا پریکٹیکل میننگز آ گئے، یہ جو پریکٹیکل سوسائٹی، سوسائٹی کے اندر پریکٹیکل اپلیکیشن ہے براڈر اسپیکٹرم میں، لوگوں کے ساتھ لنک میں، ہیومن ریلیشن شپ میں، کس میں؟ ہیومن ریلیشن شپ، انسانوں کے رشتوں میں، سوسائٹل ریلیشن شپ، سوسائٹی کی ریلیشن شپ میں، یہ جو انٹریکشن ہے، سوشل انٹریکشن ہے لوگوں کا، لوگوں سے برتاؤ، بیہیویئر، ہیومن بیہیویئر میں، ہیومن بیہیویئر میں پیس فل ایٹیچیوڈ، کیا؟ پرامن، کیا؟ پرامن جو رویہ ہے، پیس فل ایٹیچیوڈ، وہ بھی اسلام ہوا، اور اسی طرح ایمان، ایمان کا بھی جو براڈر اسپیکٹرم ہے وہ ایمان امن میں سے ہے، کس میں سے ہے؟ امن میں سے، امن کا معنی بھی پیس، تو گویا ایمان میں بھی امن پایا جاتا ہے، ایمان میں امن ہے اور اسلام میں سلامتی ہے، تو گویا اب آپ کہیں گی کہ ایمان اور اسلام، یہ تو ٹیروریزم اور دہشت گردی کے ساتھ اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، ایمان امن سے ہے، اسلام سلامتی سے ہے، اور احسان حسن سے ہے، احسان حسن سے ہے، حسن مینز بیوٹی، تو بیوٹی میں بھی خیر ہوتی ہے شر نہیں ہوتا، تو گویا تین بیسکس ہیں، ایمان، اسلام اور احسان، اور احسان کا ایک معنی بینیولنس بھی ہے، دوسرے پر بھلائی کرنا، دوسرے پر بھلائی کرنا، تو دیکھیے ایمان میں امن ہے، اسلام میں سلامتی ہے، اور احسان میں حسن بھی ہے بھلائی بھی ہے، حسن بھی ہے بھلائی بھی ہے، تو بتا دیں اسلام میں کس سمت سے دہشت گردی آ گئی، نفرت آ گئی، کہاں سے نفرت؟ نہ اسلام میں نفرت ہے، نہ کدورت ہے، نہ بغض ہے، نہ عداوت ہے، اب سمجھے نا، نہ حسد ہے، نہ دہشت گردی ہے، نہ قتل و غارت گری ہے، یہ ساری چیزیں ایمان کے بھی خلاف، اسلام کے بھی خلاف، اور یہ باتیں یاد کر، تو گویا آپ کا ایک کنسیپٹ آ گیا نا کہ آپ نے کہ اسلام اور دہشت گردی کے سبجیکٹ پر جب آپ بات کریں تو تینوں لفظوں سے آپ نے ڈیرائیو کر لیا نا کہ اسلام نے اس کی تعلیمات تین کانسیپٹس پر ہے، کس پر؟ ایمان پر، تین ستون ہیں، شروع کی حدیث بتائی، کیا؟ ایمان، اسلام، احسان، ایمان کس سے؟ امن سے، ٹھیک ہے، اور اسلام سلم، سلم سلامتی سے، اس کا روٹ ورڈ سلم ہے، سلامہ بھی ہے سلم، سلامتی سے، اور احسان حسن سے، حسن خوبصورتی بھی ہے اور بھلائی، اور بھلائی ہی خوبصورتی ہے، بھلائی کیا ہے؟ اصل خوبصورتی کیا ہے؟ بھلائی، اور اصل بدصورتی کیا ہے؟ زیادتی، تو گویا تین بیسکس ہیں کانسیپٹ، ایمان، اسلام اور احسان، پھر کہ یہ ایمان امن سے، اسلام میں سلامتی، سلم سلامتی سلم ہے، اور احسان حسن اور بھلائی، تو اس میں نہ نفرت رہی، نہ کدورت رہی، نہ غیبت رہی. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا فلیصمت، اور اگر منہ کھولو بولو تو دوسرے کی اچھائی بیان کرو، بھلائی بیان کرو، نہیں کر سکتے تو چپ رہو بس. اور پھر یہ ایمان بھی ہے اور یہ تقویٰ بھی ہے، یہ ایمان بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے. تو ایمان بھی آپ نے دیکھ لیا، اب آپ بتائیں کس درجے میں جائیں گی؟ چغلی، شکایت، شر، نفرت، بغض، عداوت، ایک دوسرے کے خلاف، یہ جو دھڑے بندیاں ہوتی ہیں، گروپ بندیاں. اب ساری چیزوں کو جمع کر لیں نا، ایک طرف جمع کر کے اپنی تمام خوبیاں جو رات دن کرتی ہیں نا، ان کو ایک طرف ادھر جمع کر کے رکھ لیں. کر لیا، اب مقابلے میں تین چیزیں میں کھڑی کر رہا ہوں، ایمان، اسلام، احسان. چوتھی چیز تو کوئی نہیں، چوتھی چیز تو گناہ ہے یا کفر ہے. گناہ ہے، منافقت اور کفر، تین چیزیں مقابلے میں ہیں. کیا؟ تین چیزیں مقابلے میں ہیں. ایمان کے مقابلے میں کفر، اسلام کے مقابلے میں اسم گناہ، احسان کے مقابلے میں نفاق منافقت. تین چیزیں آ گئی نا مقابلے میں، بس ویسے ہی لکھ لیں، یا گناہ یا منافقت یا کفر، ادھر ایمان، اسلام اور احسان. اب رات دن جو ایک دوسرے کی شکایت، چغلی، بغض، دل میں نفرت، عداوت، کدورت، دل کی گھٹن، پرابلمز ہوتے ہیں نا سارے، ان ساری چیزوں کو بیٹے آپ سامنے جمع رکھ لیں، اور اب مجھے بتائیں ان ساری چیزوں کو کہاں فٹ کرتی ہیں. ادھر ایمان ہے، ایمان سے کہیے کہیں یہ ساری چیزیں ایمان میں فٹ ہوتی، اسلام میں کہیں فٹ ہوتی، کسی خانے میں؟ احسان کے کسی خانے میں؟ احسان کے قریب کہاں جائیں گی؟ آپ کو تو میں احسان کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہوں، اور احسان تو ہے ہی اس چیز کا نام کہ کوئی زیادتی کرے اور تم بھول جاؤ. اچھا، اب اگر کوئی دوسرا شخص غیبت کرے، خاماں ہیں آپ کی، اب بیٹے اب آپ ماں سے جھگڑ تو نہیں سکتی، بعض وقت عمر رسیدگی ہوتی ہے، ایک عمر ہے، زندگی گزری ہے، ایک عادت بن گئی، طبیعت بن گئی. اب ماں کا ادب بھی واجب ہے، ماں کا ادب بھی واجب ہے، اور بعض اوقات اس عمر میں آپ روک بھی نہیں سکتی، تو کم سے کم پھر کیا کریں کہ جب دیکھیں کہ مجلس میں بعض اوقات فیملیز اکٹھی ہو جاتی، کزنز آ گئیں، رشتہ دار نہیں آ گئیں، ساری فیملیز آ گئیں، سہیلیاں بیٹھی، جب عورتیں مل بیٹھتی ہیں تو ان کا عام موضوع یا دنیا کی کوئی شے ہوتی ہے، یا کپڑے یا زیور یا دنیا داری کے کوئی معاملات ہوتے ہیں، یا کوئی کسی فیملی میں رشتہ دار یا لوگ کسی کو موضوع بنا لیتے ہیں، یا کسی پر پھبکی کسی، یا کسی کی تضحیک کی، یا کسی کو ڈسکس کیا، یا کسی کے اوپر تان تشنی کی، یہ کچھ ہوتا ہے نا آپس میں، یا زیور، کپڑا، شادی، فلان ڈنگان، دنیا. تو دنیا یا بغض و عناد، عام طور پہ یہ موضوعات چھڑ جاتے ہیں. تو ان کو جیسے کرنا گناہ ہے، ویسے بیٹھ کے سننا بھی گناہ ہے، سننا بھی گناہ ہے. اب آپ چھوٹی ہیں اور کرنے والی فار ایگزامپل بڑی ہیں، آپ کی والدہ آگ بیٹھی ہے، آپ کی خالائیں آ گئی ہیں، پھوپھو آ گئی ہیں، بڑی بہنیں باجیاں آ گئی ہیں، زیادہ عمر کی عورتیں آ گئی ہیں، اور آپ سمجھتی ہیں کہ میں نے اگر ان کو منع کیا، چھوٹی عمر ہے تو ذرا عجیب سا لگے گا، اخلاقاً والدہ ہے برا محسوس کرے گی، ناراض ہوں گی، تو خاموشی سے کسی کام کے بہانے اٹھ جائیں، اس مجلس میں نہ بیٹھے، تاکہ آپ کے کان گناہ سننے سے بچ جائیں. یا اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ حکمت سے کوئی اور موضوع چھیڑ دیں. ڈائریکٹ منع کرنے سے بعض اوقات شر پیدا ہوتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ اس کو پھر موضوع اور چھیڑ دیں، براہ راست روکنے کی بجائے، براہ راست روکنے سے کشیدگی ہوگی. ایسے طریقے سے حکمت سے موقع جانے تو کوئی ایک بزرگ کا کسی کو واقعہ سنا دیں، یا کوئی درس کا واقعہ سنا دیں، یا کوئی اور اچھی کوئی ایک واقعہ جس سے ذہن موضوع بات کا بدل جائے، وہ گناہ سے بچ جائیں. اول تو یہ کر لیں، اگر موضوع بدل سکتے ہیں ٹھیک، نہیں بدل سکتے تو خاموشی سے کسی بہانے اٹھ کے چلے جائیں، احساس نہ کرائیں. یہ بھی اخلاق کی اعلیٰ شکل ہے، احساس کہ وہ جی ہم اچھا نہیں باتیں کر رہے ہیں، میں نہیں یہاں بیٹھتی، یہ نہیں، خاموشی سے کسی بہانے چلے جائیں، اپنے آپ کو تو گناہ سے بچائیں، یہ اضعف الایمان ہے. اگر دوسرے کو روک نہیں سکتی تو اپنے آپ کو بچا تو لیں، اپنے آپ کو بچا لیں، تو یہ کم سے کم شکل ہے. تو غیبت سے ایسی چیزوں میں بچنا چاہیے. کہ ایک صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں سے بھلائی نیکی کیا کرو. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو نیکی کرتا ہوں مگر وہ بھلائی، مگر پھر بھی وہ مجھ سے زیادتی کرتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم بھی اچھائی کرو وہ بھی اچھائی کریں اور ان کے جواب میں اچھائی کرو تو یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا. اچھائی اور بھلائی اور احسان اجر اس میں ہے کہ وہ برائی کرتے رہے تم اس کے باوجود اچھائی کرو. ایسے کوئی حدیث سنا دی، کوئی اور بزرگ کا واقعہ سنا دیا، یعنی سبجیکٹ کو چینج کر دیا. بس مقصد بات کا یہ ہے کہ اول اس کوشش کریں کہ مجلس گناہ سے بچ جائے، اگر اسے نہیں بچا سکتے تو خاموشی سے آپ ایک طرف ہو جائیں تاکہ خود بچیں. کسی نے پوچھا مشرق کا فتنہ کیا ہے، اس سے مراد کون سا علاقہ ہے؟ اس سے مراد بیٹے تین علاقے ہیں. آپ نے اشارہ فرمایا اس طرح، ہا ہونا الفتنہ تو، ہا ہونا الفتنہ تو، ہا ہونا، اور فرمایا ہونا کا زلازل و یتلا و بیا کرن الشیطان. یہ بخاری شریف میں بھی مسلم میں بھی ہے کہ فتنہ ادھر ہے مشرق کی طرف، ادھر ہے ادھر ہے. فرمایا کہ وہاں زلزلے فتنے پیدا ہوں گے اور ایک شیطان کا ٹولہ پیدا ہوگا، شیطانی فرقہ ٹولہ پیدا ہوگا. اب اس کے اطلاقات تین ہیں. کیا جب ایک کافر مسلمان ہو جاتا ہے اور کفر کی حالت میں اس نے اچھے اعمال کیے ہوتے ہیں تو ایمان لانے کے بعد گزشتہ کفر کی حالت میں اچھے اعمال کا اخروی ثواب نہیں ملتا، کیا آخرت کا ثواب صرف اہل ایمان کے لیے ہے. اس کو اس کی ریکگنیشن، عزت، جو کچھ دنیا میں مل گئی مل گئی. آخرت کا اجر صرف ایمان کے ساتھ مشروط ہے. اچھا تو میں یہ بتا رہا تھا، تو ایک اطلاق اس کا مشرق کا یہ ہے کہ مشرق کی طرف جو اشارہ فرمایا، اور نجد کا بھی اشارہ فرمایا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے نجد کا. کسی نے کہا نجد کے لیے دعا کریں، فرمایا ہناک الزلازل و یتلو بیا کرن الشیطان، یہ الفتنہ تو ہا ہنا. اس کا ایک اطلاق تو کہتے ہیں کہ یہ نجد اونچی جگہ، یا مشرق سے مراد عراق کا کنارہ تھا، جو عراق ہے اس کے کنارے پر وہ مرکز جس کا میں نے اگلے دن ذکر کیا تھا، حرورہ مرکز جو بنا وہ مدینہ پاک سے مشرق کی طرف ہے، وہاں سے مشرق کی طرف تھا. تو اس کا اشارہ عراق کی طرف تھا کہ وہاں خارجیوں کا جو ہیڈ کوارٹر بنا خوارج کا، وہ وہاں بنا تھا. عراق کی سرحد پر حرورہ ایک جگہ تھی، اور الحروریہ تو سب سے پہلا گروپ جو خوارج کا بنا، سب سے پہلا گروپ خوارج کا وہ الحروریہ کہلایا، حرورہ جگہ کا نام تھا. وہاں سے پھر فتنے ہوئے، انہوں نے پھر قتل و غارت کی، حضرت سیدنا علی شیر خدا پر کفر کے فتوے لگائے، امیر معاویہ پہ لگائے، مسلمانوں پر حملے کیے، قتل و غارت گری کی. تو خوارج کا فتنہ جو خارجیوں کا عقیدہ تھا، وہ اس کا ہیڈ کوارٹر حرورہ عراق کے بارڈر پر ایک علاقہ تھا بنا، اور وہ مشرق تھا وہاں سے. ایک تو اس کی تعبیر یہ ہے. دوسری تعبیر اس کی حجاز میں مدینہ پاک ہے، اور نجد صوبہ جو ہے ریاض کی طرف، وہ وہاں سے مشرق تھا، وہاں سے جہاں سے یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا، نجدی تحریک اٹھی اور وہابی عقیدہ پیدا ہوا محمد بن عبد الوہاب کے نام سے، یہ بھی مشرق میں تھا. یعنی جو لفظ ہے نجد، جو لفظ ہے نجد، اس کی تعبیر میں تو اشارہ عراق کا کیا گیا ہے، اونچی جگہ نجد کے لیے ایک جگہ وہ، یہ نجد جہاں سے نجدی تحریک اٹھی، اور ایک اشارہ اس طرف کیا گیا ہے. اور جو مشرق ہے، مشرق جس کو کہا سعودی عرب میں مدینہ طیبہ کی جو جگہ ہے، تو یہ جو نجد ہے الریاض کا علاقہ، کیا مدینہ طیبہ سے حجاز سے نجد کا صوبہ، یہ مشرق بنتا ہے. یہ کیا بنتا ہے؟ تو اس کا ایک اشارہ تو نجد کی طرف، جو صوبہ نجد ہے جہاں سے نجدی تحریک اٹھی، اور انہوں نے پھر قتل و غارت کی اور وہابی عقیدہ اور گستاخی کے فتنے پیدا ہوئے. ایک اشارہ تو اس کا نجد کا حجاز سے نجد کی طرف تھا جہاں وہابی تحریک اٹھی ہے, جہاں ایک اشارہ وہ تھا. دوسرا اشارہ اس کا مدینہ سے اس طرف مشرق کی طرف جدھر پاکستان اور انڈیا ہے نا, ایگزیکٹ سٹریٹ سیدھی قطار میں ریاض ہے. یا بڑی خاص بات بتا رہا ہوں, اب آپ دور سے نہیں پڑھ سکیں گے, وہاں آپ دیکھیں نا یہ مدینہ, مدینہ سے ہم مشرق کی طرف ہیں انڈیا, ہم نماز مغرب کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں نا, مکہ مظمہ, مکہ اور مدینہ کی طرف, مکہ مظمہ ہماری سمت سے وہ مغرب ہے اور ہم اس سے مشرق ہیں. تو مدینہ طیبہ سے سٹریٹ جب لائن کھینچتے ہیں نا ہم ادھر پاکستان انڈیا کی طرف, سٹریٹ لائن جب کھینچتے ہیں نا ہم پاکستان اور انڈیا کی طرف, تو ادھر رستے میں ریاض آتا ہے. مشرق کی اس لائن میں ریاض آتا ہے. ریاض کیپٹل جو ہے یہ مشرق ہے, مدینہ سے مشرق ہے, اور نجد کا کیپٹل صوبہ نجد بھی یہی تھا جو فرمایا نا, نجد ہناک زلازل و یتلع بہا قرن الشیطان, یہاں زلزلے ہوں گے اور شیطان کا ٹولہ ابھرے گا. تو یہ مدینہ سے ریاض مشرق کی طرف ہے اور نجد کا علاقہ بھی یہ ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مشرق کا اشارہ ریاض کی طرف زیادہ ہے, اور یا اگر کوئی بدعقیدگی کا اس کا اثر پھر آگے انڈیا پہ پڑا, مختلف اگر عقائد گمراہی کی امت کو تباہ کرنے والے پیدا ہوئے, تو وہ انڈیا کی طرف مشرق کی سمت وہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے, مگر بنیادی طور پہ سیدھا مدینہ سے مشرق کی طرف کیا ہے, ریاض, اور ریاض دراصل کیپیٹل ہے نجد کا. تو یہ نجد کی طرف اشارہ ہے, اور نجد جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تحریک جو آج کل سعودی گورنمنٹ ہے یہ نجد سے اٹھی ہے. سعودی گورنمنٹ کہاں سے اٹھی ہے؟ یہ نجد کی, نجد سے اٹھی ہوئی تحریک ہے, اور نجد سے اٹھ کر الدرعیہ وغیرہ ان کے علاقے تھے سارے, تو نجد سے اٹھ کر قبضہ کرتے کرتے حجاز اور مکہ مدینہ پہ قبضہ کیا انہوں نے. تو ایک تو اشارہ اس کا مشرق کی وجہ سے نجد کی طرف بنتا ہے, اور میں نے جو عراق کی سرحد کہی تھی وہ دوسرا ہے. وہ لفظ جو نجد کا لفظ الگ آیا ہے, کیا کہ حضور نے دعا فرمائی, اللہ مبارک لنا فی شامنا ولنا فی یمننا, اے اللہ ہمارے شام کے لیے برکت فرما اور ہمارے یمن کے لیے برکت فرما. تو جب یہ دعا فرما رہے تھے تو نجد کے کچھ لوگ بیٹھے تھے, تو انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ ولنا فی نجدنا, ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کریں. تو آپ نے فرمایا نجد کے لیے, ہناک الزلازل و یتلع بها فتنہ قرن الشیطان, وہاں زلزلے اور قرن شیطان کے ٹولے ہوں گے. یہ بخاری شریف میں حدیث ہے بیٹے. اب بعضوں نے کہا اس کی تعبیر واضح, تو یہی سمجھتا ہوں میں کہ اس سے مراد عراق کا جو کنارہ ہے نجد کو, بعضوں نے لغوی مانا لیا اونچی جگہ, اور انہوں نے اشارہ کیا کہ عراق کا جو کنارہ ہے وہ نجد, اس کو کہا گیا وہاں ایک نجد تھا جو بعد میں خوارج کا ہیڈ کوارٹر بنا. تو اس کی ایک تعبیر الحرورہ والا وہ نجد. تو میں سمجھتا ہوں یہ تعبیر ذرا فار سٹیچڈ تعبیر ہے زیادہ. اس کی قریب ترین اور بڑی کلیئر ڈائریکٹ تعبیر جو ہے نجد, ایک صوبہ ہے, یہ حجاز تھا وہ نجد تھا, اور تھا بھی مشرق میں نجد, دونوں باتیں وہیں پوری ہوتی ہیں. لہذا اس سے مراد پھر وہ نجد, نجد ہے جہاں سے وہابی اور نجدی تحریک اٹھی ہے. یہ بخاری, بیٹے حدیث لکھ لیں, بخاری شریف ہے یہ, تاکہ آپ جب کوٹ کریں تو آپ کے ذہن میں ہو, بخاری شریف, اور یہ کتاب الفتن ہے, فتنوں کا بیان ہے اس میں, فتنوں کا بیان ہے, اور اس کے اندر 16 باب ہے, باب قول النبی الفتنۃ من قبل المشرق, کہ فتنہ مشرق کی طرف سے ابھرے گا. تو حضور علیہ السلام منبر کے قریب کھڑے تھے اور فرمایا الفتنۃ ہا ہونا, الفتنۃ ہا ہونا, من حیث یطلو کرن الشیطان او قال کرن الشمس، اس طرف اتنا ہوگا اس طرف اتنا ہوگا. اور دوسری حدیث میں ہے علی بن عمر حضور السلام ہوا مستقبل المشرق، آپ مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے تھے، کیا مشرق کی طرف. یہ بیٹے باب نمبر 16 کتاب الفتن، بڑا کلیئر ریفرنس آ گیا نا، صحیح بخاری صحیح، اور اس کے اندر حدیث نمبر 7092 اور 7093 اور نجد والی جو حدیث 7094 7094، یہ تینوں حدیث کے نمبر میں نے آپ کو لکھا دیے. الائن الفتنۃ ہا ہنا من حیث یطلع قرن الشیطان مستقبل المشرق، مشرق کی طرف آپ کا چہرہ تھا، فرمایا اس طرف سے فتنہ اٹھے گا، ادھر سے فتنہ اٹھے گا، ادھر تین مرتبہ فرمایا، اور یہاں شیطانی ٹولہ ابھرے گا. تو ایک مشرق کے لفظ آئے، کیا دو حدیثیں بیٹے مشرق کے لفظ کے ساتھ ہیں، نوٹ کر، 7092 اور 7093 دو حدیثیں مشرق کی طرف اشارہ کر کے لفظ مشرق کے ساتھ آئیں گے، ٹھیک ہے. اور تیسری حدیث اس کے بعد جو 7094 ہے متصل، اس میں لفظ نجد کا آیا ہے، نجد. لہذا تینوں حدیثیں چونکہ اوپر عنوان جو قائم کیا امام بخاری نے قبل المشرق، کہ فتنہ مشرق کی طرف سے ابھرے گا، عنوان یہ قائم کیا ہے. اب یہ تین حدیثیں اکٹھی امام بخاری نے بیان کی ہیں، اور اس طرح مسلم شریف بھی دیکھیں، یہ مسلم شریف بھی ہوں گے. اب یہ تین دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری حدیث میں بیان یوں ہے، اس میں کہ آپ نے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے ملک شام میں برکت فرما. اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے ملک یمن میں برکت فرما. تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، لکھ لیں. تو کچھ لوگوں نے کہا وقالوا وفی نجدنا، یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دیں، نجد. اب حدیث میں یہ وضاحت آگے نہیں آئی کہ یہ نجد، وہ کسی نے کہا کہ نجد اونچی جگہ تھی تو عراق کی سرزمین ہے، ویسے قرینے قیاس عراق کے بارڈر سے آدمیوں کا آ کے بیٹھا ہوا ہونا ذرا قیاسن زیادہ قریب بات نہیں لگتی. حجاز ہے، ساتھ متصل لگتا صوبہ نجد، متصل اگلا صوبہ ہے نا، تو وہاں سے آئے ہوئے لوگوں کی بات قرینے قیاس ہے جو نجد تھا، نجد. تو انہوں نے کہا ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کریں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ تعالی ہمارے شام میں برکت کر اور ہمارے یمن میں برکت کر. تیسری بار پھر اس نے کہا ہماری نجد کے لیے برکت کی دعا کریں، آقا نے پھر فرمایا اللہ شام میں برکت ڈال، نجد میں ڈال اور یمن میں، اور نجد کے لیے فرمایا هناك الزلازل والفتن وبها يطلو قرن الشیطان، وہاں زلزلے ہوں گے، وہاں فتنے اٹھیں گے، اور وہاں ایک شیطانی ٹولہ شیطانی جماعت اٹھے گی، شیطانی. اب جنہوں نے اس نجد سے مراد جو میں نے بتایا عراق کا بارڈر لیا، نجد سے مراد، انہوں نے اشارہ خوارج کی طرف کیا، جنہوں نے مراد اس سے، یہ حدیثیں تو آپ نے لکھ لی نا، عنوان ہے قبل المشرق کتاب الفتن باب 16 اور حدیث نمبر 7092 93 94، تینوں حدیثیں اکٹھی آ گئیں. اب جنہوں نے اس نجد سے مراد لیا عراق کا بارڈر، بعضوں نے کہ اونچی جگہ کو کہتے ہیں اور اس کو ادھر منسوب کیا، تو پھر اس کا جواب انہوں نے کہا کہ وہ شیطانی جماعت کون سی ابھری وہاں سے، وہ خوارج تھے. وہ کیا تھے؟ چونکہ عراق کے بارڈر پر حرورہ وہ جگہ تھی جہاں انہوں نے پہلا کیپٹل بنایا اور مرکز بنایا، اور وہاں سے پورا فتنہ کھڑا کیا، اور انہوں نے ہی سیدنا مولا علی شیر خدا پر، عراق کا بارڈر تھا نا، کوفہ میں حملہ کیا، شہید کیا اور سارا. تو وہ خوارج کی طرف اشارہ گیا. اگر خوارج مراد لیے جائیں عراق کا بارڈر نجد ہو تو جو وہابی اور نجدی پیدا ہوئے یہ انہی خوارج کے ہی پیروکار تھے عقیدے میں, یہ عقیدے میں انہی کے پیروکار تھے. اور جنہوں نے نجد سے مراد عراق کا بارڈر نہیں, بڑا کلیئر ہے, زیادہ ایزی انڈرسٹینڈیبل ہے ایزیلی, نجد کا جو صوبہ تھا, نجد کا صوبہ تھا. اور یہ جوڑ بھی بنتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا, یہ مدینہ اور اس کے مشرق میں ریاض ہے, ریاض جو ہے یہ نجد کے صوبے میں ہے, اسی ریاض کے قریب ایک گاؤں ہے الدرعیہ اور ایک گاؤں تھا حریملہ. الدرعیہ اور ایک گاؤں کیا تھا؟ حریملہ. محمد بن عبد الوہاب نجدی ایک میں پیدا ہوا ایک میں مرا, اس کی قبر بھی وہیں ہے. اور وہیں سے اس نے اپنی تحریک شروع کی نجد سے. اور یہ سعودی جو حکومت ہے محمد بن سعود اور اس کے جو آل سعود, یہ بھی اسی ریاض نجد کے امیر تھے. تو وہاں بھی تحریک چلی محمد بن عبد الوہاب کے نام سے, وہاں بھی نجدی عقیدہ. تو اگر نجد کو بالکل بڑا کلیئر ایزیلی انڈرسٹینڈیبل مانا لیں تو لفظ مشرق بھی اور نجد دو لفظ آئے ہیں نا, ایک میں فرمایا مشرق سے فتنہ ہوگا اور شیطانی ٹولہ ابھرے گا, اور ایک میں فرمایا نجد میں فتنے ہوں گے اور شیطانی جماعت ابھرے گی. بات تو ایک ہی کی ہے, ایک حدیث میں نجد کا لفظ استعمال کیا اور ایک میں مشرق. تو دونوں دوست ہوتے ہیں کہ نجد کا جو صوبہ ہے مدینہ پاک سے کھڑے ہوئے عین مشرق بنتا تھا. وہ نقشہ آپ کو دکھا دیا میں نے, یہ مدینہ, یہ ریاض, یہ سارا سیدھا انڈیا بالکل سٹریٹ لائن بنتی ہے. تو مشرق بھی وہی بنتا ہے اور نجد تو ہے ہی, اس کا نام ہی نجد ہے. لہذا اس کی جو زیادہ وائبل, زیادہ جو بہتر ریزنیبل انٹرپریٹیشن بنتی ہے نجد کی, وہ یہ نجد تھا اور یہی مشرق تھا. وہ شیطانی جماعت پیدا ہوئی اور اس سے کون سی جماعت پیدا ہوئی؟ محمد بن عبد الوہاب نجدی, جس نے پورے عرب میں قتل و غارت کی, لوگوں کو مشرق بنایا. اور وہ جو عقیدہ اس نے پھیلایا اسی کے اثرات تھوڑے زیادہ گلف میں اور انڈیا میں پہنچے, انڈیا میں اسی کے اثرات آگے پہنچے انڈیا میں تھوڑے زیادہ, جس سے پاکستان بھی متاثر ہوا. تو یہ سارا مشرق چلا جاتا ہے, یعنی یہاں سے چل کے یہ ادھر. اور لطف کی بات بیٹے یہ ہے, بڑی عجیب بات بتاؤں, ایک بڑی عجیب لطیف خیال آیا مجھے ابھی, وہ یہ کہ یہ جو عقیدہ ہے آپ, مشرق میں ریاض یعنی نجد کا صوبہ اور نجد سے پھر آگے انڈیا اور انڈیا سے پاکستان, یہ مشرق بنتے ہیں, یہ عقیدہ جو اٹھ. اور اس سے مدینہ سے یا ادر سے اس کے شمال جنوب اور مغرب تین سمتیں بچ گئی نا, شمال جنوب اور مغرب تین سمتیں بچ گئیں. اس کی ایک سمت میں یمن ہے, یمن کا عقیدہ اہل سنت آج کے دن تک. دوسری سمت اس کی عراق ہے, جارڈن, سیریا, سارے اہل سنت اہل تصوف, وہ شام جس کے لیے دعا بھی فرمائی, اور آج تک وہ وہابی عقیدہ ادھر اثر انداز, اس کا وہاں اثر نہیں ہے, یمن کی طرف بھی اثر نہیں ہے, سیریا کی طرف بھی نہیں, عراق کی طرف بھی نہیں, لبنان کی طرف بھی نہیں, آگے ٹرکی ہے, ٹرکی پر بھی نہیں. تو پورا اس کی اپوزٹ جو دو سائڈز ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں نا بات, ان دونوں طرف وہ عقیدہ نہیں گیا. اور جو مغرب ہے اس کی, وہ پھر لیبیا وغیرہ تو الجیریا مروکو آ جاتے ہیں, ویسٹ سارے مراکش, ادھر بھی نہیں گیا عقیدہ وہابی, ادھر بھی اوور ویلمنگ میجورٹی وہ سارے کے سارے ابھی ہمارے عقیدے کے اہل سنت ہیں. اکا دکا تھوڑے لوگوں کا ہونا تو ہر جگہ ہوتا ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ چار سمتیں بنتی ہیں سعودیہ سے, مشرق میں نجد سے لے کر انڈیا تک پاکستان, اور باقی مغرب ادھر بھی یہ عقیدہ, کسی سٹیٹ میں بھی یہ عقیدہ غالب نہیں, نہ شمال کی طرف غالب ہے کسی سٹیٹ میں. یہ اس کے اوپر جارڈن, عراق, سیریا, ٹرکی, سارے علاقے چپا چپا میرا دیکھا ہوا ہے, وجود نہیں ہے ان کا, سب اہل سنت اہل تصوف میلاد اور اولیاء کو ماننے والے، اور اس طرف جو ہے آگے کچھ تو باقی دوسرے سوڈان وغیرہ آ جاتے، ان میں بھی ان کے عقیدے کا غلبہ کہیں نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جو لفظ نجد بولا، اور دوسری حدیث میں انہی لفظوں کے ساتھ فتنہ اور شیطانی جماعت لفظ مشرق بولا، دونوں لفظ ایک ہی سمت بنتے ہیں، نجد بھی ادھر تو آپ مشرق، تو گویا اس کا اثر نجد سے چلا وہ بھی مشرق میں تھا، اور مزید اس نے جو اثر کیا وہ بھی مشرق کا، انڈیا اور پاکستان پہ اثر کیا۔ آپ کو بات کی سمجھ آ گئی؟ یہ ایک جیوگرافیکل انٹرپریٹیشن کی آج میں نے اس کی، کیا جیوگرافیکل انٹرپریٹیشن، بالکل نقشے کے مطابق، حضور کی حدیث سچی ہے۔ تو یہ ہے ساری پوزیشن میں، یعنی اگر آپ مغرب کی طرف چلے جائیں نا عرب سے، تو وہاں سے یہ لیبیا، الجیریا، موراکو، یہ مراکش وغیرہ جس کو مغرب بولتے ہیں، وہ سارا اہل تصوف، اہل سنت اور سب اس عقیدے کے لوگ، اس کے بعد پھر آگے سمندر آ جاتا ہے۔ تو مغرب میں بھی سارا یہ عقیدہ، کسی ایک سٹیٹ میں بھی یہ عقیدہ نہیں ہے، اکا دکا لوگ پڑھ کے آئے تو ہو گئے تو وہ جدا بات ہے، اوور ویلمنگ عقیدہ جو بھرپور ہوتا ہے وہ نہیں۔ اس طرف چلے جائیں تو لبنان، سیریا، ٹرکی، عراق، سارا اہل سنت اہل تصوف اولیاء کو وہاں بھی نہیں ہے، اور ادھر ایک کونے میں چلے جائیں تو ایران ہے وہاں ویسے نہیں ہے، اس طرف باقی ایتھوپیا وغیرہ آ جاتا ہے کہ سوڈان ہے ادھر بھی نہیں ہے، باقی دوسرے نان مسلم کنٹریز آ جاتے ہیں۔ تو تینوں سمتوں میں ان کے عقیدے کی کوئی سٹیٹ کہیں نہیں، یہی وہ صرف اس نے مشرق مدینہ سے نجد اور مشرق بسیدہ ایک ہی لائن بنائی ہے۔ تو فرمایا اشارہ، آپ کا علم غیب، آپ کا کشف، آپ کی پیغمبرانہ نگاہ کا عالم، دیکھیے اشارہ کیا نجد کا اور مشرق کا، فرمایا فتنہ ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے۔ یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی جو پیدا ہوا ہے نا بیٹے، یہ آج سے کوئی 200 سال پہلے، 150-200 سال پیدا ہوا، 150-200 سال بس پہلے پیدا ہوا۔ تو یہ میں آپ کو ایک خاص چیز بتائی اس عقیدے کے حوالے سے۔ اب آپ نے اس سے جو بیسک چیز بیان کی ہے، کرنی ہے، فتنہ کیوں کہا؟ یعنی یہ وہ ہے عقیدہ جس نے حضور علیہ السلام کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکالی، حضور کی محبت کو دلوں سے نکالا، اور حضور کے ادب اور احترام کو شرک قرار دیا۔ تو یہ جو ریفرنس ہوتے ہیں نا، جو کتاب الفتن ہے اس کا بھی نمبر ہے بیٹے، کتاب الفتن کا نمبر ہے 93۔ بخاری شریف ہے نا، اس کے اندر پہلے ایک کتاب ہوتی ہے، مسلم، ابو داؤد، ہر حدیث کی کتاب، ایک تو موٹی کتاب ہو گئی نا، اس کے اندر اس کی تقسیم یہ ہے کہ مختلف سبجیکٹس پر کتاب ہوتی ہے، نہیں باب نہیں ہوتا، باب سے اوپر کتاب ہوتی ہے، کئی ابواب اس میں ہوتے ہیں، اس کے اندر مثلا اس کو کتاب نہیں کہتے، اس کو کہیں گے صحیح البخاری۔ کیا؟ اب صحیح البخاری کے اندر کتابیں ہیں، کتاب ہے، کتاب الایمان، کتاب الطہارت، کتاب الفتن، کتابیں ہوں گی۔ اب اس میں ایک کتاب ہوتی، کتاب کے اندر پھر باب ہوتے ہیں، کتاب کے اندر۔ تو سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ جب بخاری شریف کھول لی، مسلم کھولی، تو کتاب کا نام بتا دیا آپ کو، اور اگر فہرست دیکھیں، اگر نئے ایڈیشن جو آج کل کے ہیں پرانے، اس میں پھر کتاب کا نمبر ایزیلی مل جاتا ہے، تو تیزی سے آپ ٹریس کر لیں گی، کتاب کا نمبر ہے نا اس کا 93، بس فہرست دیکھیں گے تو 93 پہ پہنچیں گے، ڈائریکٹ آپ کتاب الفتن پہ آ گئے، وہ صفحہ کھول لیں کتاب الفتن آ گئی۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ یہ جیسے کتاب الایمان بتایا میں نے، وہ تو شروع شروع میں ہے، بگننگ میں ہے کتاب الایمان۔ تو جب کتاب پہ پہنچ گئے تو اس کے اندر چلے تو اندر باب بتا دیا، اس کے اندر چند باب ہوتے ہیں، تو باب آپ کو بتا دیا، الفتنۃ قبل المشرق، یہ باب کا نام ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم ہے اب ریفرنس، اس صحیح مسلم میں بھی کتاب الفتن و اشراط الساعۃ، یعنی کتاب الفتن و اشراط الساعۃ، یعنی فتن، فتنوں کی جمع ہے، فتن ہے، فتنہ کی جمع، فتنوں اور قیامت کی علامتیں اور جو شرائط ہوں گی نا قیامت کی، ان کا باب ہے یہ۔ آسانی سے سمجھ لیں کتاب الفتن، اس کے اندر انہوں نے بھی باب قائم کیا امام مسلم نے، باب الفتنة من المشرق من حیث یتلو قرن الشیطان، چیپٹر بھی یہ قائم کیا، چونکہ حدیث بڑی معروف ہے. اور اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ایک اور چیز کو تقویت دیتی ہے، وہ یہ جو مسلم شریف ہے، مسلم شریف میں یہ کتاب الفتن پہ آپ پہنچ گئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کے اندر ایک چیپٹر ہے باب نمبر 14، باب نمبر 14. اب فتنوں کی بات ہو رہی ہے، قیامت سے پہلے فتنے ہوں گے. اب ان فتنوں میں باب نمبر 14 میں آقا علیہ السلام نے ایک حدیث بیان کی، باب قائم کیا امام مسلم نے کہ جو حجاز کی سرزمین ہے، حجاز کی زمین سے آگ نکلے گی، اس وقت تک قیامت بپا نہیں ہوگی جب تک حجاز کی سرزمین سے ایک آگ نہ نکلے. تو میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امام بخاری نے جو کہ امام بخاری کا نقطہ نظر وہ مشرق اور نجد سے مراد امام بخاری یا امام مسلم کی نگاہ میں کیا ہے، اوپر ایک چیپٹر انہوں نے قائم کیا ہے حجاز کا نام لے کر کہ حجاز سے آگ نکلے گی. تو حجاز صوبہ تھا، حجاز جہاں مکہ اور مدینہ بھی ہے وہ صوبہ ہے. تو ایک طرف انہوں نے صوبہ حجاز کی بات کی ہے، اور اسی باب میں آگے چل کے جب الفتنۃ من المشرق جب یہ باب قائم کیا ہے، اور اس کے اندر فتنۃ من المشرق میں امام مسلم نے 45 سے لے کر 50 چھ حدیثیں بیان کی ہیں. امام مسلم نے کتنی حدیثیں بیان کی؟ امام بخاری کی کتنی بتائی تھی؟ 3. امام مسلم نے کتنی بیان کی؟ 6. تو 6 حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں یہاں پر. اب ریلیونٹ بات یہ ہے کہ اوپر ایک باب حجاز کے نام کا قائم کر چکے ہیں، تو صاف ظاہر ہے نیچے جب وہ 6 حدیثیں بیان کریں گے مشرق کا نام لے کر، الفتنہ تو ہا ہونا من حیث یتلو قرن الشیطان، یتلو قرن الشیطان، یتلو قرن الشیطان، اور مشرق کی طرف اشارہ کر کے قرن الشیطان کہیں گے. تو جب وہاں وہ حدیثیں لائے ہیں تو وہ ادھر بخاری شریف میں یہی نجد کے لفظ سے آ چکے، تو اس سے قرینے قیاس لگتا ہے کہ جب ایک حدیث قرب قیامت کی حجاز کے نام سے آئی ہے تو یہ جو حدیثیں ہیں یہ جس نجد سے اشارہ کیا جا رہا ہے اس کا تعلق دوسرا صوبہ نجد ہوگا. تو یہاں بخاری مسلم شریف نے بھی آپ اس موضوع کے اوپر 6 حدیث درج کی ہیں. کتنی؟ 6. باب 16 قائم کیا اس کا، اور 16 باب میں وہی الفتنۃ من المشرق من حیث یتلو قرن الشیطان کہ شیطان کے گروہ پیدا ہوں گے، وہ مستقبل المشرق یقول الا ان الفتنۃ ہاہنا، الا ان الفتنۃ ہاہنا من حیث یتلو قرن الشیطان، اس مشرق کی طرف فتنہ یہاں سے ہوگا، فتنہ یہاں سے ہوگا. اور فرمایا کہ یہاں سے ایک شیطانی، شیطان کا سینگ، شیطان کا گروہ، شیطان کی جماعت پیدا ہوگی. جب یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، پھر آگے حدیث، پھر اسی طرح الفتنۃ ہا ہونا والی حدیث، پھر مشرق کی طرف فتنۃ ہا ہونا والی حدیث، پھر راس الکفر من ہا ہونا، وہاں مشرق کی طرف شیطان کا ٹولہ پیدا ہوگا، پھر مشرق کی طرف اشارہ کیا 3 بار، فرمایا وہاں سے شیطانی ٹولہ پیدا ہوگا، پھر اگلی حدیث میں فرمایا ادھر سے فتنہ، اور مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ شیطان کا ٹولہ پیدا ہوگا. یہ جو تمام احادیث 6 امام مسلم یہاں لائے ہیں، یہ بھی وہی، تو یہ بھی آپ کو میں نے ریفرنس دے دیے. کتاب الفتن میں پہلا باب جو 14 ہے وہ ارض حجاز کے حوالے سے ہے، اور باب 16 ہے وہ مشرق کے حوالے سے ہے، اور بخاری شریف میں انہوں نے ساتھ دوسری حدیث بھی درج کر دی ہے. اس میں دوسری حدیث بھی ہے نجد والی، وہ کسی اور مقام پر لائے ہیں، مگر یہ انہوں نے مشرق کا حوالہ دے کر اس میں شیطان کے ٹولوں کی حدیثیں بیان کی. اور یہ اپیرنٹلی ظاہری طور پہ جب اس دیکھیں تو یہی نجد بنتا ہے جس کا لفظ بھی آیا ہے حدیث پاک میں، اور وہ مشرق کی طرف بھی تھا اور ٹولہ بھی پیدا ہوا جس نے قتل و غارت بھی کی، فتنہ بھی کیا، اور امت کے اندر شرک اور کفر کی کافی ساری ایک وبا بھی پھیلائی اور بڑی تباہی بھی پھیلائی۔ تو یہ آپ نے نوٹ کر لیا مسلم شریف کا حوالہ جی، اس کا میں نے کتاب نمبر بھی بتا دیا آپ کو، نہیں مسلم شریف کا کتاب الفتن جو اس کا نمبر ہے 52، بخاری شریف میں کتاب الفتن اس کا نمبر تھا 93، اور ادھر جو بخاری مسلم شریف میں کتاب الفتن کا نمبر ہے 52، اور باب جو بتایا ہے مشرق کا وہ باب نمبر 16 ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ایمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت حضور کی محبت کا کما ہے، اور یہ فتنے ایسے ہوئے جنہوں نے حضور کی محبت کو دلوں سے نکالا۔ اب بنیادی چیز جو آپ یا آج ختم کر رہے ہیں، یہ چیز اسٹیبلش کریں گے جب آپ بھی درس دیں، تو ایک مین تھیم رکھنا چاہیے کہ ان احادیث کی، اب ابواب آپ بخاری شریف کے ترجمے والی کو لے لیں گے نا، بیان کریں گے کہ یہ حدیثیں ہیں جس طرح میں نے سٹیپ بائی سٹیپ کہا کہ ایمان کو مرکز اور محور بنایا گیا، حب رسول کو حضور اسلام کی محبت کو مرکز اور محور ایمان کا بنایا گیا، حالانکہ ایمان باللہ بھی، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول دو کی محبت، پھر ایمان بالرسول کو اور کنسنٹریٹ کیا گیا، اور علامتیں جو قائم کی گئیں، پھر مرزا انصار کی علامت ہے، پھر اہل مدینہ کی علامت ہے، یہ سارے ایمان کی علامتیں قائم کی گئیں، تو حضور کی محبت کو ایمان میں مرکز اور محور کا درجہ دیا گیا، اور ایک ایسا امت میں گویا بتانا یہ ہے کہ جو خیال یا عقیدہ یا تشریح یا نقطہ نظر جو حضور علیہ السلام کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکالے وہ فتنہ ہوگا۔ آج ہم نے ایمان، اسلام اور احسان کا بنیادی آپ کو تعلق میں نے سمجھایا، اور کل انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کی مختلف آیات اور مقامات سے عقیدے کے مختلف اور پہلوؤں کو قرآن مجید میں سے میں آیات، رکوع، تفسیر کی شکل میں وہ ساتھ ساتھ احادیث وہ آپ کو پڑھاؤں سکھاؤں گا۔
پھر کبھی تو تجھے ملا